زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنا دے، پروردگار ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، پروردگار عراق کی زمین کو ظلم سے خالی کر دے. میں آپ سب سے سورہ فاتحہ کی درخواست کرتی ہوں، ان تمام دوست احباب کی گزشتہ دان کے لیے جو میرے ساتھ اس انتظام میں شامل ہوتے ہیں، آنٹی سریا مظہر، پروردگار عالم ان کے گزشتگان کے والدین کی مغفرت فرما اور ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، آنٹی تنکنت کے گزشتگان کے لیے اور ان کی دعاؤں کو پروردگار قبول فرما، عاشق حسین صاحب کے خاندان کے گزشتگان کے لیے، ہمارے بھائی ساجد گیرانی، ہماری بہن زاہدہ کی والدہ، ہماری بہن نذرا کھرل کے والدین کے لیے، ہماری بہن سمینہ کاظمی کے والدین کے لیے، عابد رشید کے والدین کے لیے، ہماری بہن ساجدہ کے گزشتگان کے لیے، ہماری بہن تسنیم اظہر کی والدہ کے لیے، ہماری بہن بشرا کے والدین کے لیے، جعفری آپا کے والدین کے لیے، ہماری بہن حسن انجم کے شوہر حسن رضوی کے لیے، ہماری بہن فضا کے والدین کے لیے، جناب مصباح کے والد کے لیے، شاہین سلامت کے جوان سال فرزند کے لیے، فاطمہ بابر اور سکندرہ بہن کے والدین کے لیے، رستم علی، شیخ رستم علی اور ان کی زوجہ، شیخ انور علی ان کی زوجہ اور اطہر علی سمیال کے لیے، اختر کاظمی کے والدین کے لیے، بیگم شمشاد حسن اور سید شمشاد حسن کے لیے، ہماری جو بہنیں یہاں پر مرثیہ خانی اور نوحہ خانی کرتی ہیں ان کے گزشتہ دان کے لیے، جو تمام یہاں حاضرین محفل ہیں، پروردگار عالم ان کے گزشتگان کے لیے اور میرے والدین اور خصوصاً میرے والد احمد علی والا جاہی کے لیے ایک سورہ فاتحہ. آج شبی ہے تابوت جناب علی اصغر برآمد ہوگی، کل تبرکات پسران امام حسن علیہ السلام برآمد ہوں گے، اور 8 محرم کو زیارت شبی ہے علم جناب قمر بنی ہاشم ہوگی، 9 محرم کو شبی ہے ذوالجنہ کی زیارت ہوگی، اور روز عاشور 1:30 بجے زیارت عاشور شروع ہوتی ہے، 2:30 بجے مجلس ہوگی، اس کے بعد فاقہ شکنی کا انتظام ہے. خواتین اپنے ساتھ اپنے گھر کے مردوں اور بچوں کو بھی فاقہ شکنی کے لیے یہاں پر کہہ سکتی ہیں. صلوات پر محمد. موضوعات سننا اور اتنی دلچسپی سے سننا کہ پرسوں مجھے یہ پتا چلا کہ میں نے 2 گھنٹے کی تقریر کی اور میں نے آپ کے چہروں پر محسوس ہی نہیں کیا کہ آپ 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے. اگر آپ کے چہروں سے پتا ہوتا تو میں فوراً اس کو وہیں تقریر کو ختم کر دیتی, اور کوئی بھی دن ہم 1.5 گھنٹے سے کم آپ کی سامنے نہیں بیٹھے ہوتے, اور میں آپ کی اس ذوق سماعت کے لیے فقط اتنا کہہ سکتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی اولادوں میں, آپ کی نسلوں میں عالم محمد کی محبت کو قائم اور قائم. بس یہ بھی آپ کی محبت ہے, میں آپ کو بخدا یہ بتاؤں, یہ ساری دوستیں جن کے میں نام لیتی ہوں, یہ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے شام کے وقت کو منتخب کر کے اور بہت سارے نامتحائق حالات کے اندر اس مرکزی مجالس کی بنیاد ڈالی تھی, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنی ریزسٹنس تھی, لیکن بہرحال جو کام انہوں نے کروانا ہوتا ہے اس میں میں اور آپ چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں, ہر پرزہ اپنا کام کرتا ہے. میں زاہدہ تسنی مظہر صاحبہ شادی روبی باجی ہم 4-5 لوگ, سریا آنٹی فون پر کدھر گئیں کہاں گئیں اپنی عادت کے مطابق پوچھ کے, ہم 5 بندے یہاں آئے. ہم یہ ہال دیکھ کر ڈر گئے, ہم نے کہا نہیں ہمیں تو بہت چھوٹا سا ہال چاہیے. بہرحال پھر 4th سال ہے اور آپ لوگوں کی اس محبت کے ساتھ اور مولا کی عزیزان گرامی, میں نے آپ کے سامنے جس تھیسس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا وہ یہ تھی کہ ہم تاریخ کی ایک بہت بڑی سازش کے خلاف اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے نوجوان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ شیعت ایک سیاسی تحریک ہے اور ایک ایسا اختلاف ہے جو رہبری اور قیادت کے نہ ملنے کی وجہ سے وجود میں آیا, اور ہم مسلسل آپ کے سامنے یہ تھیسس ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہماری مسئلہ اور ہماری پرابلم یا شیعت کی پرابلم یہ رہبری اور قیادت کے وہ مسائل نہیں ہیں جو عام طور پر سیاسی لوگوں کے مسائل ہوا کرتے ہیں. شیعت میں اور اسلام میں امت کی رہبری اور قیادت ایک مذہبی عقیدے کا نام ہے, لہذا شیعت نے جب اختلاف کیا کسی کے بھی انتخاب سے تو اس کا مقصد فقط شخصی اختلاف نہیں تھا بلکہ نظریاتی اختلاف تھا, اور نظریاتی اختلاف یہ ہے کہ ہم دین کو جو ہے وہ پرائم امپورٹنس دیتے ہیں اور دین کی بنیاد پر اپنی سوشیالوجی کو اپنی سیاست کو سنوارنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا جو پہلا نقطہ ہے وہ دین. ہم جس سوشل آرڈر کی بات کرتے ہیں وہاں دین جو ہے وہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے, اور اگر یہ بات تحریک شیعہ کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے کہ حقیقی دین کہاں ہے اور دنیا کی سیاست کہاں ہے تو شاید سوچنے کے مزاج تبدیل ہو جائے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس قیادت اور رہبری کے لیے جسے کہا گیا کہ اسے آل محمد میں ہونا چاہیے, نبی کے بیٹوں, نبی کی ذریتوں, نبی کے بھائیوں کی طرف ہونا چاہیے, قرآن کریم کی سنت ہے, قرآن کریم کی ٹریڈیشن ہے, قرآن کریم کی روایت ہے. اور پھر جیسے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام سب سے بڑی حقیقت ہے اور اسلام ایک بہت ہی عظیم شجر کا نام ہے جس کی جڑ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, اور جس کا تنا جو ہے وہ قسط اور عدل کا نظام. اس لا الہ الا اللہ کی جڑ سے جو تنا ڈیولپ ہوتا ہے اسے قسط اور عدل کا نظام کہتے ہیں, اور تاریخ کے کسی بھی حصے میں اگر اس تنے پر کسی نے دراکی چلانے کی کوشش کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی تحریک شیعہ اپنے اماموں کی رہبری میں کھڑی ہو کر اس دراکی چلانے والے ہاتھوں کو مروڑ کر رکھ دیتے ہیں. یہ قسط اور عدل نہ ہو تو خدا ایک ہو یا 1000, اس سے انسانوں کو فرق نہیں پڑتا. یہ ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, ولید بن مغیرہ, یہ سارے اس لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ خدا کو نہیں جانتے تھے, یا اس لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ تعداد خدا انہیں پسند نہیں تھی, وہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ اسکول لا الہ الا اللہ کے اندر جو پیغام قسط و عدل چھپا ہوا تھا وہ پیغام قسط و عدل انہیں اس کلاس کلیویج اور ڈفرینسیشن سے نیچے گرا کر ایک ایسی سطح پر لا کر کھڑا کر رہا تھا جہاں پیغمبر ارشاد فرماتے تھے ارباب من دون اللہ, کوئی کسی کا ارباب نہ ہو, کوئی کسی کا بادشاہ نہ ہو, بلکہ سارے خدا کے بندے. یہ ہے وہ نظام جسے اسلام کا نظام کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی وقار اور انسان کی آبرو کا تحفظ کیا جائے. اللہ اکبر, جو لوگ غلاموں سے جانوروں کی طرح مشقت لینے کی عادی, جو لوگ غلاموں سے انسانوں جیسا سلوک نہ کرنے کے عادی ہوں, جو فقط دولت کو انبار کی طرح اپنے قریب رکھنا اور انسانوں کو دو وقت کی روٹی سے محتاج کرنے کے عادی ہوں, وہ فرعونیت کا مزاج, انہیں یہ لا الہ الا اللہ کیسے پسند آتا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ لا الہ الا اللہ کا پرچار نہ ہو. یہ لا الہ الا اللہ کا پرچار تصدیق گھمانا نہیں ہے, بلکہ لا الہ الا اللہ کا پرچار نظام قسط اور عدل کی بات کرنا. عزیزہ گرامی, اس قسط اور عدل نے کی طرف میں ہم نے تاریخ کے ہر گوشے میں دیکھا کہ قربانیاں دی گئیں, سر کٹے لیکن سر جھکے نہیں. یہ طلب کرنا انصاف کا, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک مزاج بن گیا. اب آپ کو کوئی کتنی تکلیف پہنچائے, آپ خاموش نہیں رہتے. اب بس وسائل ہوں یا نہ وسائل ہوں, سارے انسانوں کو دیکھ لیجئے. دیکھیے, لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کے عقیدے, آپ کے نقطۂ نظر اور آپ کے فیکٹ اور آپ کے فرقے اور آپ کے درست تعلق رکھنے والا آدمی کو بڑا کام انجام دے دے تو آپ اسے انسپائر ہوتے ہیں. انسانیت کسی بھی انسان کے بڑے کام سے انسپائر ہوتی ہے. آج تاریخ کے اس دور میں, جسے آپ اکیسویں صدی کہتے ہیں, اور پھر گزشتہ صدیوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے, دنیا کے گزرے ہوئے انقلابات اٹھا کر دیکھیے, یہ بے سر و سامانی کے عالم میں انسان کا اٹھ کر کھڑے ہونا اور ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنا, اس کی انسپریشن کہاں سے ملتی ہے؟ یہ انسپریشن ملتی ہے خاندان محمد
سے. دیکھیے,
دین میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حق کو پہچانا جائے اور حق کی پیروی کی جائے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ حق کو پہچانو اور حق کی پیروی کرو. اب عزیزان گرامی, حق کو کیسے پہچانا جائے؟ امیر المومنین نے دو جملوں کے اندر سمجھایا کہ حق کو جانو, پہلے حق سمجھ میں آ جائیں گے. باطل کو سمجھو, پہلے باطل کو خود بخود شناخت کر لو. آپ نے شخصیت پرستی سے نکال لیا اور نظریہ پرستی کی طرف ہماری توجہ مار کو مبذول کرایا. شخصیت پرستی نہیں ہے ہمارے ہاں, نظریہ, عقیدہ, پوائنٹ آف ویو, یہ ہمارے یہاں امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے, ایک عقیدہ ہے, اور سارے اسی ایک نظریہ اور اسی ایک عقیدے پر ہیں. کیوں نہیں بارہ ممبروں اور بارہ نقیبوں میں ہر نقیب کا ایک الگ نظریہ ہوتا, ہر امام کا ایک الگ طرز فکر ہوتا, ہر نقیب پہ ایک نئی بات بتا رہا ہوتا. نہیں, عقیدہ ایک ہے, نظریہ ایک ہے, پوائنٹ آف ویو فقط ایک ہے, استعمال اور سارے کے سارے اس ایک پوائنٹ آف ویو کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ افتخار فقط اس شیعہ کی تحریک کو حاصل ہے. عزیزان گرامی, بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حق کو پہچانا اور حق کی پیروی کرنا لازم ہے, تو ہم قرآن مجید میں ایک بڑی عجیب سی روش بھی دیکھتے ہیں. قرآن کریم پیغمبر کے مجمع میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں, ان میں سے اکثر مقامات پر قرآن کریم ان کی بڑی سرزنش کرتا ہے اور انہیں کہیں منافق کہتا ہے, کہیں جھوٹے کہتا ہے, کہیں دھوکہ دینے والے کہتا ہے. کیسے کہتا فرمایا, بس جا کر منافق ہونا قارون نہ شد ان کا رسول اللہ ہے بلّہ یعلم ان کا رسول بلّہ یش کرو اے رسول, یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تجھ پر ایمان لائے کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ کو یاملو انکا رسول ہی, یہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمارا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے. یعنی کہہ وہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا رسول ہے اور قرآن کہتا ہے, پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اب دیکھیے, ہمارے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ نا ہم اس دور کے لوگ نہیں ہیں نا. کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ کیا واقعہ تھا, کون جھوٹا تھا, کون سچا تھا, کس نے نفاق کیا, کس نے ایمان کا مظاہرہ کیا. بڑا ڈیفیکلٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ سب واقعاتی سرکمسٹانشل چیزیں ہیں. اس وقت واقعہ ہوا, کوئی آیت اتر گئی, رسول نے اس آیت کو ایکسپلین کر دیا اور لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ کس نے نفاق کیا, کس نے شرک کیا, کس نے سچ بولا, کس نے جھوٹ بولا, وہ باتیں وہاں پر کھل گئی. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو بعد کے زمانے کے لوگ ہیں, یا ہم سے پہلے یا ہمارے بعد آنے والے لوگ. اب ہمیں تو ان سرکرنٹ سائنسز کا نہیں پتا نا, نہ ہمارے سامنے وہ واقعہ ہوا, نہ ہمارے سامنے وہ آیت اتری, نہ ہمارے سامنے رسول کا ایکسپلینیشن ہے. ہم ابھی جانے گرامی کس طرح فرق کریں؟ دیکھیے نا, اگر ہم اس دور کے لوگ ہوں تو ہر بات ہمارے سامنے ہو. جب ہم اس دور کے لوگ نہیں ہیں تو ہم کس طرح فرق کریں کہ وہ کیسا ہے اور وہ کیسا ہے, سچا کیسا ہے, جھوٹا کیسا ہے, اچھا کیسا ہے, برا کیسا ہے؟ قرآن کریم نے ہماری اس مشکل کو دور کر دیا. اور دو تھیمز دریا کے دو دھاروں کی جانچ جاری کر دی. ایک تھیم ہے تعریف اور مدح اور ثنا کی, اور ایک تھیم ہے مذمت کی. قرآن کچھ لوگوں کی تعریف اور مدح کرتا ہوا نظر آتا ہے اور پرپیچوئل مدح اور ثنا کرتا ہوا نظر آتا ہے. کچھ کی مذمت کرتا ہے, انتہائی مذمت کرتا ہے, بدترین مذمت کرتا چلا جاتا ہے. اب اگر ہمیں دین کی تلاش ہے تو کیا عقل والا یہ کرے گا کہ اس کے پاس جا کر دین لے گا کہ جس کی مذمت ہو رہی ہے, یا اس کے پاس جا کر دین لے گا جس کی مد و ثنا ہو رہی ہے؟ لہذا بیٹھے ہوئے سب پیغمبر کی محفل میں ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے ستاروں کی روشنی برابر نہیں ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر ستارہ چمکدار بھی ہو. اگر مذمت فقط کفار کی ہوتی, فقط مشرکین کی ہوتی, تب ہم کہتے سارے فلک پر چمکنے والے کی ضیاء برابر ہے. لیکن جب قرآن کو اٹھاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں مدح اور مذمت کی جو سٹریم کھولی گئی, ان سٹریم میں ایک کی مدح, پھر مدح, پھر مدح, اتنی مدح سورہ دہر میں کہہ دیا. مشرقین و منافقین کی ہوتی یا مشرقوں اور کافروں کی ہوتی تو شاید ہم صبر کر لیتے. نہیں, بات اس سے کہیں زیادہ آگے کی طرف جا چکی ہے. ابھی جو میں دو صورتوں کا چھوٹا چھوٹا کمپیریزن آپ کے سامنے بیان کروں, سورہ ماؤن, سورہ دہر, تھوڑی سی آیات ادھر سے, تھوڑی سی آیات ادھر سے, اور آپ کو کمپیریزن کر لیں گے. سورہ ماؤن نے کہا رائے لذیذ یو کا جب بدین, بربادی اور تباہی کے ان کے لیے ہے جو دین سے پھر گئے. زبان سے کہہ رہے ہیں دین دین دین, حقیقت میں دین ان کے پاس نہیں, دین سے پھر چکے. دین
فذلك يدع اليتيما ولا يحض على تام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون ويمنعون المامون. کس کے بارے میں باتیں؟ کافروں کے نہیں. اور آیت الذی یکذب بالدین, بربادی خرابی ان کے لیے جو دین لا کر پھر بھی دین سے پلٹ جاتے ہیں. فذلك يدع اليتيما ولا يحض على تام المسكين, یتیم کو دھکے دیتے ہیں, مسکین کو پیٹ بھرنے کی کبھی کوئی ان سے تم توقع نہ رکھو. اور میں یہ باتیں دوبارہ نہیں دہراؤں گی, میں بار بار دہراتی ہوں کہ قرآن کریم جب یتیم اور مسکین کا ذکر کرتا ہے تو وہ فقط ان لوگوں کا نہیں کرتا جن کا باپ یا ماں مر جائے, جو دو وقت کی روٹی کے محتاج ہوں, وہ پورے پورے معاشروں کو یتیم کہتا ہے کہ جہاں پر افلاس, بھوک, بے دردی, ظلم, ستم, ایسے معاشروں کو جو ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, انہیں یتیم اور مسکین کہتا ہے. بلا یدع یتیما بلا یحض على طعام المسکین, وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. فویل للمصلین, خرابی اور تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے, مشرکوں کی بات ہو رہی ہے نہیں, وہ جو محفل پیغمبر میں. دوسری طرف آئیے سورہ زہر, بالکل اس سے ملتی جلتی آیا تھے, یوفون بن نظرے وہ یخافون یومن کان شرہ مستطیرا وہ یتیمون تاما علی خطبہ مسکینا وہ یتیما واسیرا انما نطنکم لوجہ اللہ لا ذلیل منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یومن عبوسا قمطریرا. ایک مذمت کا اسٹریم چلا, یہ وہ ہیں دین کو جھٹلاتے ہیں, یہ وہ ہیں یتیم کو دھکے دیتے ہیں, یہ وہ ہیں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, یہ وہ ہیں جو نمازوں میں کھڑے ہو کر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. دوسری طرف مدا کی, یوفون بن نظرے وہ یخافون یومن کانا شرہ مستطیرا, جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں اسے روزے حشر کے جاتے اس وعدے کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. وہ یتیم تاما اللہ ہوتے ہی مسکین و یتیم وزیرا, اور ہماری محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کے سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے. ان المخاف من ربنا یومن ابوسن کم تریزا, اور جب وہ اس طرح یتیم مسکین اور اسیر کو پیٹ بھر بھر کر کھلا رہے ہوتے تو کہتے کہ تمہارا شکریہ نہیں چاہیے, انما نوکر تم لے لے اللہ ہے, یہ فقط ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لا مرید منکم جزام ولا شکورا, نہ تمہارا شکریہ چاہیے نہ تم سے ہمیں کوئی بدلہ چاہیے. اس کے بعد بارہ آیتیں ہیں ایک کے بعد دیگر جو نعمتوں کی ہیں. آخری آیت کا انا حاضر کانا لکم جزام و کانا سیدکم مشکورا, میں تمہاری اس کوشش کا کی جزا دوں گا اور میں تمہاری اس خدمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ایک طرف وہ اسٹریم ہے کہ جس میں کہا گیا کہ فویل للمصلین, تباہی اور بربادی ہے ان نماز میں کھڑے ہو کر دھوکہ دینے والوں کی, اور دوسری طرف یہ اسٹریم ہے کہ ہم تمہاری کوشش کا شکریہ ادا کرتے. انا حاضر کانا لکم جزان و کانا سیدکم مشکورا, تم پر فرض ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو, اور اللہ سورہ زہر میں کسی ایک گروہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب عزیزان گرامی, ہم دین کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ حق کو تلاش کیا جائے, حق کی پیروی کی جائے. تو ہم دوسرے دور کے لوگ ہیں, ہم کیسے سمجھیں کہ کس کی طرف جائیں اور کس کی طرف نہ جائیں؟ تو قرآن کریم نے دو اسٹریمس بہا دی, ایک مذمت کی ہے اور ایک مدحت کی ہے. یہی دو نقطے ہیں جس پر پورا قرآن قائم ہے. اللہ اکبر, اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں یہی دو نقطے ہیں, مذمت اور مدح. ان کے ذریعے سے پوری معاشرت, پوری تاریخ اور پورا فلسفہ انسانیت انسان کے سامنے پیش کر دیا گیا. فقط دو لفظوں میں, مدح اور مذمت, مدح اور مذمت. اب ہم انہی کے ذریعے سے دین کو تلاش کر سکتے ہیں. اور پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا علیہ سبیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں, اے ناس, اے ایمان لانے والو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, واتقوا علیہ سبیلۃ اور اس کی طرف رجوع کرنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو. وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم اس کے ذریعے سے فلاح حاصل کر لو. اب ڈھونڈو وسیلہ کہ نہیں, ہم تو بہت طاقتور ہیں, بہت سمجھدار ہیں, بہت ہوشیار ہیں, ہم تو اللہ سے براہ راست, فقط اللہ. وہ پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے, فقط اللہ. اور وہ کہہ رہا ہے فقط نہیں, وسیلہ ڈھونڈ کر آ جاؤ, کسی کو پکڑ کر آ جاؤ. بس کبو علیہ سبیلہ, ہمارے لیے بس بس کبو علیہ وسیلہ, میرے پاس آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، فقط فقط نہیں چلے گا، وسیلہ ڈھونڈ کر میرے پاس آؤ۔ ٹھیک ہے عزیزان گرامی، اب ہم وسیلے کی تلاش میں نکل گئے۔ ہم نے سوچا وسیلہ سب سے اچھا وہی ہے کہ جہاں مدحت ہے، جہاں تعریف ہے، جہاں توصیف ہے، جہاں مذمت ہے، وہاں سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ اب بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ بھی دین۔ دین کیا کہتا ہے؟ حق ڈھونڈو، حق کی پیروی کرو۔ اور دین کیا ہے؟ نہ نزل نہ ذکر ورنا لہو لحافظ۔ ہم اپنے تھیسس کو بلڈ کرتے ہوئے آگے کی طرف چلیں گے۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دین ذکر، یہ نہیں کہا کہ ہم نے دین کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، ہم زبردستی سے منوائیں گے، نہیں۔ ماننا نہ ماننا چوائس تمہارا کام ہے، مدت بھی تمہارے سامنے ہے اور مذمت بھی تمہارے سامنے، چوائس تمہارا کام ہے، ہمارا کام حفاظت کرنا ہے۔ نہ نازل نہ ذکر ورنہ لہو لحافظ۔ ہم نے اس دین اور ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور پھر سورہ سورت نے ارشاد فرمایا، سورت والقرآن ذی ذکر، ارشاد ہوا پیغمبر سے، خطاب ہوا پیغمبر کو، سورت والقرآن ذی ذکر، اے پیغمبر اس قرآن میں ذکر ہے، یعنی دین ہے۔ ٹھیک ہے، اس قرآن میں دین ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ تم نے، ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے نا، اس میں ذکر ہے یعنی دین ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ بھائی لگتا تو ایسے ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ کی منشا ہے کہ اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے، لکھی نا، سواد بس قرآن عزیز ذکر، سواد اس قرآن میں ذکر ہے۔ ہم نے بنزلنا لے کر کتاب افلا تعقلون، اس میں ہم نے ذکر رکھ دیا، دین رکھ دیا، تم عقل سے کام لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں دین ہے اور کتاب ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا عزیزان گرامی؟ اگر ہم آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں تو یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن مجید، یہ ایک جامع کتاب ہے، جامع کتاب، ایک تفصیلی کتاب نہیں ہے، جامع کتاب ہے، تفصیلی کتاب نہیں۔ کتاب اگر کافی ہوتی، کتاب میں ذکر ہے، کتاب میں دین ہے، اگر کتاب کافی ہوتی تو کتاب بغیر نبی کے آ جاتی۔ دیکھیے بہت سارے نبی ہیں جو بغیر کتاب کے آ گئے، لازمی تو نہیں ہر نبی کتاب لایا، بہت سارے نبی، تقریباً زیادہ تر نبی بغیر کتاب کے آئے، لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی۔ ارے جو کتاب نزول کے لیے نبی کی محتاج ہو، وہ کتاب تبلیغ خود بخود کر سکتی ہے انسانوں کی۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اگر کتاب میں ذکر ہے، کتاب میں دین ہے، تو مسلمان اس دین کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اپنے باہمی اختلافات کو دور کر لیں، باہمی اختلافات کو دور کر لیں۔ اسی قرآن میں سورہ نساء میں کہا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم یرجعوا فی انفسہم حرجا ممن قضیتا ویسلموا تسلیما۔ اب کہو تم کتاب کافی ہے، سورہ نساء، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، اس وقت تک کوئی دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک نبی اپنے باہمی معاملات اور اختلافات میں تجھے حکم نہ بنا لے۔ سما یجدو فی انفسہم حرجا ممن قضیت، اور اس کے بعد جو تو فیصلہ کر لے، جو تو بات کہہ دے، تو اس کو قبول کرتے ہوئے ان کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے۔ ویسلمو تسلیما، اور ایسے مان لیں جیسے مان لینے کا حق ہے۔ اب ہوا کیا، پیغمبر نے کہا لاؤ میں کچھ لکھ کر دے دوں، پیغمبر بستر مرض پر ہیں، لاؤ میں کچھ لکھ دوں تمہارے لیے دستاویز لکھ دوں. لڑائی پڑ گئی, خوب شور مچا, ایک دوسرے کو لوگ اسکفل کرنے لگے, جھگڑا اتنا بڑا کہ کسی نے کہہ دیا کہ پیغمبر بخار کے کیفیت میں ہزیان بک رہے ہیں. تاریخوں کی اوتھینٹک تاریخوں کی بات. اور ایک آواز بلند ہوئی, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے. بس یہ جملہ سنا پیغمبر نے, کہا میرے گھر سے سب باہر نکل جاؤ. پیغمبر نے سب کو باہر نکال دیا. پھر پیغمبر کی ازدواج میں سے ام سلمہ نے کہا پیغمبر اب یہ شور کرنے والے چلے گئے, میں لے آؤں وہ کاغذ اور قلم اور دوا جو آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں. کہا نہیں اب اس کی ضرورت نہیں. یہ ہے تاریخ. آئیے بلٹ کر اس آیت کی طرف, سورہ نساء کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. دیکھیے کہا نا سراغ سواد بس قرآن ذکر, اس قرآن میں دین ہے. پھر کہا سورہ انبیاء کے اندر یہ ہم نے جو قرآن تمہارے لیے نازل کیا بس ذکر کم, اس میں تمہارا دین رکھ دیا. اب کتاب میں دین ہے اگر تمہارے میں صلاحیت ہے, اور اگر کتاب کافی ہے تو کتاب ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. ساتھ ساتھ اسی کتاب میں کہہ دیا فلاں رب کا لا یؤمنون, اس وقت تک تیرے رب کی قسم ہے لوگ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک کہ فلاں رب کا لا یؤمنون, جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یا تم بیما جھگڑا کرنا ہوں تم درمیان میں آ کر اور اس قضیے کو تم سے رجوع نہ کریں. پھر کیا ہو سما یجدو انفسہم ہر جن میں من قطعے کا, اور جب کوئی تم فیصلہ کرے تو اس فیصلے پر ان کے دل تنگ نہ ہو, بے چین نہ ہو, پریشان نہ ہو. یہ کیا کر دیا پیغمبر نے, یہ تو بات ہمیں پسند نہیں آئی. وہ یسلم تسلیمہ, اور اس طرح مان لے تیرے فیصلے کو جس طرح ماننے کا حق ہے. تب تو وہ دائرہ ایمان میں ہیں, ورنہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں. یعنی کتاب اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, کچھ نہیں کر سکتی. اب میں نے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کس جملے سے کیا تھا, دین کی بڑی منشا کیا ہے, ہم حق کو پہچانے اور حق کی پیروی کریں. تحریک شریعت کا تعلق حق سے ہے. اچھا عزیزان گرامی, اب یہ حق کیا ہے, کیا لفظ ہیں, دو حرف. کل لا الہ الا اللہ تین حرف سے بنا تھا, حق فقط دو ہے. اور بات یہ حق ہے کیا, قرآن کریم میں پروردگار نے اپنے آپ کو حق کہا, اللہ تمہارا حق ہے, جو کہتا ہے وہ حق ہے. پیغمبر کے لیے کہا, کیا ہے پیغمبر کے لیے, لقد جاء رسول ربنا کا بالحق, جو ہم نے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے وہ سارے کے سارے حق ہے. پیغمبر آخر الزمان کے لیے کہا, قد جاءکم رسول بالحق, یہ جو آخری رسول تمہاری طرف آیا یہ حق ہے. فرشتوں کے لیے کہا, ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, ہم نے آسمان سے ملائکہ نہیں زمین کی طرف بھیجے, اور ہمارے پاس جو ملائکہ ہیں وہ وجود یہ کہ سارے کے سارے حق ہیں. کتاب کے لیے کہا, وانزل علیکا من الکتاب ہو الحق, یہ جو ہم نے کتاب تمہاری طرف بھیجی, یہ سب دکھو بینا یہ رہی بینا, جو ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, یہ کتاب عین حق ہے. اللہ حق, سارے پیغمبر حق, آخری نبی آیا وہ حق, کتاب حق, فرشتے حق, ساری چیزیں حق. دین کی منشا کیا ہے, حق کو جانو, حق کی پیروی کرو, اور جو پیغمبر کہتے ویسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے, دل میں تنگی نہ ہو. اب اس ایک حق پر پیغمبر نے ایک ہی اسٹیٹمنٹ دیا, اب علی مال حق بل حق کا مال علی. اللہ حق, سارے پیغمبر حق, پیغمبر آخر الزمان حق, کتاب حق, فرشتے حق. العلی مال حق والحق مال علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, یعنی حق علی خدا کے ساتھ ہے, خدا علی کے ساتھ ہے. سارے پیغمبر علی کے ساتھ ہیں, علی سارے پیغمبروں کے ساتھ ہیں, علی آخری نبی کے ساتھ ہیں, آخری نبی علی کے ساتھ ہے, فرشتے علی کے ساتھ ہیں, علی فرشتوں کے ساتھ ہے, کتاب علی کے ساتھ ہے, علی کتاب کے ساتھ ہے. سبحان سورہ نساء کی کون سی آیت پڑھی تھی؟ پیغمبر کا سٹیٹمنٹ ہے نا، فلاح رب کا لا یمنا حتی یحکم کا فیما شجر بینہم. پیغمبر اس وقت تک دار ایمان میں یہ داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تو جو فیصلہ کر دے اسے قبول نہ کرے، اور ایسے قبول کرے دل میں تنگی نہ ہو وہ یسلم ہوں تسلیما، اور ایسے مانے جس طرح ماننے کا حق ہے. تو اب جب کوئی کہے العلی مال حق والحق مال علی تو دل میں تنگی ہوتی ہے، دل میں تنگی ہوتی ہے. فلاح رب کا لا یؤمنون، تو تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. میں نے خود کچھ نہیں کہا، قرآن تمہارا پروردگار اپنی ربوبیت کی قسم کھاتا ہے. فلاح رب کا رب ہے وہ پالنے والا ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک کا ایمان میں کہیں نہیں ہو جب تک کہ تیرے حکم پر نہ چلیں گے، اور دل میں تنگی نہ ہو تیری بتائی ہوئی بات پر. ویسلم تسلیما، ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے. تو پیغمبر نے کہا لالیو مال حق والحق مال علی، آپ نے مانا، آپ نے مانا، آپ نے مانا، تو آپ نے ایمان میں کے دائرے میں داخل ہونے کا اعلان کیا. آپ نے نہیں مانا، دل میں تنگی ہوئی، آپ کے رب نے قسم کھائی کہ داخل ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب عزیزان گرامی، کیا ہے دین کی منشا؟ حق کو پہچانو اور حق کی پیروی کرو. وہ سارے اصحاب پیغمبر کے محفل میں بیٹھتے تھے نا، جنہوں نے سورہ نساء کی آیت بھی سنی تھی، جنہوں نے یہ پیغمبر کا اسٹیٹمنٹ بھی سنا تھا. جب کوئی اور بیٹھ گیا تھا اپنے حکومت پر، تو وہ گروپ آیا جن کا پہلی تقریر میں نے تذکرہ کیا، شاید دوسری میں، چھ مہاجر چھ انصار، اور انہوں نے کہا یہ ابن ابی طالب، پیغمبر نے کہا کہ تمہارے ساتھ حق ہے اور تم حق کے ساتھ ہے. اور یہ سننے کے بعد ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا تمہارے مقام اور منزل پہ بیٹھا ہو، ہمیں اجازت دو کہ ہم جائیں اور بزور طاقت اس سے ممبر سے نیچے. عزیزو، میں نے پہلی تقریر میں یہ کہا تھا نا کہ ہم تاریخ ایک طالب علم کی طرح یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ ہر وہ جو قریب تھے وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار تھے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے. کوئی تو موٹو تھا نا، تو کیا موٹو سیاسی تھا؟ وہ موٹو این دینی تھا. کیا کہہ کر وہ آگے بڑھے؟ تم حق کے ساتھ ہو، حق تمہارے ساتھ ہے. یعنی ہم اللہ کی حمایت کریں گے، نبی کی حمایت کریں گے، کتاب کی حمایت کریں گے، اور اس بنیاد پر تمہاری حمایت کریں گے. کہاں سیاست؟ تو تحریک شیعہ کیا ہے؟ این تحریک دین. امیر المومنین نے جواب دیا کہ تم آٹے میں نمک کی تعداد کے برابر ہو، اس ذریعے سے تم قتل کر دیے جاؤ گے. تم فقط اتنا کرو کہ جا کر یہ ساری باتیں اس کے سامنے دہراؤ اور حجت کو تمام کرو. یہ امیر المومنین کا حکم تھا. اب عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ جب ہم کتاب کو پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور تاریخ کو ساتھ ملائیں تو بہت ہی حیران کن باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. عزیزو، ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں ہمیں ایک عجیب سا لفظ ملتا ہے، عجمی سازش. تاریخ کے طالب علم ہیں وہ اس لفظ کو جانتے ہیں، عجمی سازش، عجمی سازش، عجمی سازش. سب سے پہلے کفار نے رسول پر تہمت لگائی کہ یہ قرآن قرآن ان پر نہیں اترا، جو ساتھ میں ان کے عجمی ہے نا سلمان فارسی، یہ انہیں لکھ لکھ کر دیتا جاتا ہے، اب یہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں. سورہ نحل میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ولسان الذی یلحدون الیہ عجمیاً وہذا لسان عربی مبین. یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عجمی نے لکھا ہے، ان سے کہو غور سے پڑھیں، یہ تو مبین کھلی ہوئی عربی میں لکھا ہوا ہے. نوٹس لیا اللہ نے کہ یہ رسول کے پاس کوئی وحی نہیں آتی، یہ سلمان فارسی انہیں لکھ کر دیتا رہتا ہے. دوسری دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا مسلمانوں کی طرف سے، اور کہا تاریخ میں کہ یہ ساری تاریخ جو ہے عجمی سازش ہے. اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کی تاریخ کب لکھی گئی؟ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں تاریخ لکھی گئی. اس وقت بیچارے اجمی کہاں اتنے طاقتور تھے, اور اجمی تو کیا طاقتور ہوتے, ارے وہ انصار جن کی تعریف قرآن کرتا ہے, جن کی مدد رسول نے کی اور جن کی اتنی خدمات ہیں, انہیں تک تو اس بات کا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ کسی طور پر بھی اپنی پریزنس کا اظہار کر سکتے. خلافت میں وہ شامل نہیں تھے, شورا میں وہ شامل نہیں تھے, سپہ سالاری میں وہ شامل نہیں تھے, کسی مشورے میں وہ شامل نہیں تھے. وہ اجمی کہاں سے آ گئے؟ وہ اجمی تو بہت بات کی بات ہے, وہ بےچارے موالی کمزور سلیوز, ان کو تو تاریخ کے بڑے دور جنرات ہے, ان کا رکھا یہ اجمی سازش ہے, اجمی سازش. یہ کہاں سے اجمی سازش آ گئی؟ وہ انصار کو تو آپ نے اسپیس دی نہیں, اور انصار کو کیا اسپیس نہیں دی؟ تاریخ کا وہ پیس چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ان تقاریر کا پتا ہو. ارے وہ تقریبا بنی سادہ کی داستان, کون تھا اجمی اس کے اندر, کون تھا تقریبا بنی سادہ؟ کیا تھا تقریبا بنی سادہ؟ ایک کمیونٹی سینٹر تھا انصار کا, رسول کی رحلت ہوئی, انصار وہاں پر جمع ہوئے, سارے نہیں کچھ تھوڑے سے قبیلے خزرج کے لوگ اپنے سردار سات دن عبادہ کو لے کر آ گئے. سات بیمار تھے, بزرگ تھے, کہ حالات پر نظر رکھیں اور قوم کے حق میں جو بہتر ہو وہ فیصلہ کریں. یہ خبر مل گئی مہاجروں کو اور انہوں نے فوراً ساری چیزوں کو چھوڑا چھاڑا اور تقریبا بنی سادہ میں اپنی طاقتور جمعیت کو لے کر پہنچ گئے. پھر تاریخیں لکھتی ہیں, ایک شور و گلگلا شروع ہوا تقریبا بنی سادہ میں. انصار نے رحلت رسول کے بعد رہبری اور قیادت کے مسئلے پر بات کرنی چاہیے. مہاجرین نے انہیں دبا دیا اور کہا کہ ہم رسول کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, رسول کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں, لہذا ہمیں تم پر حکمرانی کا حق حاصل ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم امیر ہوں گے, تم ہمارے وزیر ہوں گے. سات دن عبادہ میں خدا اس پاک روح پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی. اللہ اکبر, بستر مرض پر کھڑے لیٹے لیٹے اس پروپوزیشن کو جس طرح انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں, ایسے نہیں ہوگی رہبری اور قیادت کا فیصلہ, جو رسول کی وصیت ہے اس وصیت کو پیش نظر رکھا جائے گا. ابھی یہ چولہا ہی نہیں ہے, سات دن عبادہ کے منہ سے حکم آیا مہاجروں کا, خوب مارے اسے اپنے پیروں کے ذریعے سے کچل کر رکھ دو. کون سی اجمی سازش؟ اپنے پیروں سے کچل کر رکھ دو. اور وہ طاقتور مہاجرین بڑے سات دن عبادہ کو بدخو کرنا شروع کیا. سات کے بیٹے قیس میں نے بادا اس پر کھڑے ہوئے اور حکم دینے والے کی داڑھی پکڑ لی, کہا اگر ایک بار بھی میرے باپ کا بھیگا ہوا تو یاد رکھنا ہم نے تمہیں اپنے شہر میں دعوت دی تھی, ہمیں نکالنا آتا ہے. اور پھر اللہ اکبر, وہ سات دن عبادہ پکارے کہ میں کمزور ہوں اور بیمار ہوں, میری اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا, ورنہ اگر حالت صحت سے ہوتا اور مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا میری چیخ سے تمہارے دل بیٹھ جاتے, میں تمہیں مدینے کی گلیوں سے باہر نکال دیتا, اس شہر سے باہر دھکیل دیتا اور اس مقام تک پہنچاتا جہاں ذلت کے عالم میں تم رہتے تھے, رسوائیاں تمہارا مقدر تھی, اور دوبارہ تمہیں وہیں دھکیل دیتا. اس پر چیخ پڑے وہ اور کہا اسے مار ڈالو, اسے مار ڈالو, اسے قتل کر دو. اللہ اکبر, وہ انصار کی چھوٹی سی جمعیت تھی, عزیزوں صرف حضرت کے تھوڑے سے لوگ گئے تھے, 20 یا 25 آدمی بھی نہیں تھے قبیلہ حضرت کے. ان میں سے قبیلہ اور اس کا ایک آدمی جو ساتھ اندر سے ملا ہوا تھا, اس نے کہا جلدی سے بیعت کر لو ان کی, ایسا نہ ہو کہ قبیلہ حضرت ہم پر حاوی ہو جائے. وہ ٹرائبل جیلسیز جو میں نے پہلی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کی تھی, ٹرائبل جیلسیز. اور اس نے بیعت کر لی, چند لوگوں نے, خزرج لڑ لڑ کر باہر نکل گئے. اسے آپ نے کہا یہ اسلامی جمہوریت ہے, یہ اسلامی جمہوریت ہے. پھر اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی جو یہاں بوئے تھے نا سقی بھائی بنی سادہ میں, یہ بیچ کتنی دور تک گئے. حاکم اسلام بنا وہ کیا کرے گا, اور بے سمتراک سے مدینے آیا اور یہ سمجھا کہ اہل مدینہ اس استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آئیں گے, کوئی بھی نہیں گیا. چند بنی میا کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں گیا. حیران ہوا, لیکن چونکہ سیاستدان کا چپ رہا, شہر کے اندر آیا, آپ نے دیکھا گزرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس بھی کھڑے ہیں, پھر دیکھا قیس بن عبادہ بھی کھڑے ہیں, سات بن عبادہ کے بیٹے قیس بن عبادہ بھی کھڑے. تو زور سے کہا کہ کیا انصار کے جانور مر گئے, گھوڑے ختم ہو گئے کہ جو شہر سے باہر کسی کے استقبال کے لیے نہیں آ سکے؟ تو ایک چمچے نے کہا کہ ہاں امیر گھوڑے تو ان کے مر گئے لیکن شاید اب ان کے پاس پانی بھرنے والے اونٹ بھی باقی نہیں رہے. یہ باتیں سات دن عبادہ کو سنانے کے لیے, کئیس دن عبادہ کو, کئیس دن سات دن عبادہ کو سنانے کے لیے. اللہ اکبر, پلٹے پلٹے اور کہا ہاں وہ ہمارے اونٹ پانی بھرنے والے بدر و احد میں تم سے اور تمہارے باپ سے لڑتے ہوئے مر گئے. کیا خوبصورت جملہ ہے. ارے بدر تک لے گئے کہ تو کدھر تھا ہم کدھر تھے, وہ اونٹ مر گئے ہمارے بدر و احد میں تم سے اور تمہارے باپ دادا سے لڑتے ہوئے وہ ہمارے اونٹ مر گئے. اب ہمارے پاس واقعی اونٹ نہیں لیکن یہ یقین رکھ کہ ہم تمہیں اپنا حاکم نہیں سمجھتے. خدا کی قسم قیامت تک کے لیے یقین رکھتے ہیں کہ قیادت اور خلافت پر علی اور اولاد علی کا حق ہے. پھر قیس نے مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر امیر المومنین کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کیے, فضائل علی بیان کرنے شروع کیے. یہ جو پہلا حکم لگا تھا نا فضائل علی نہ پڑھے جائیں اور پڑھنے والوں کو قتل کر دیا جائے, یہ اس وقت لگا تھا, یہ اس وقت لگا تھا جب قیس بن سعد بن عبادہ نے مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر فضائل علی پڑھتے ہوئے کہا تھا خدا کی قسم خلافت اور رہبری پر علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی کا حق نہیں. پوچھا حاکم شام نے یہ باتیں تجھے تیرے باپ نے سکھائی؟ کہا نہیں, جو میرے باپ سے بہت زیادہ افضل تھا اس نے بتایا. ارے بھول گیا, انصار میرے باپ کی قیادت پر راضی ہو چکے تھے لیکن میرے باپ نے ہاتھ اٹھا لیے کہ علی کی موجودگی میں میرے لیے یہ ناممکن ہے. یہ ہے تاریخ. اب آپ کہیں کہ بڑی الیکشن ہوئی تھی, بڑا مجمع جمع ہوا تھا, سب نے بڑی خوشی خوشی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا آپ ہمارے حاکم اور ہمارے خلیفہ بن گئے. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور پھر کہا اجمی سازش, اجمی سازش, اجمی سازش. کہاں تھے اجمی, کہاں تھے اجمی؟ سارے کے سارے تو عربی تھے اور عربیوں کا چہرہ سیاہ ہے تاریخ. 360 بت عربوں نے رکھے, پیغمبر کی تصدیق عربوں نے کی, پیغمبر کا قتل عربوں نے کیا, ہر بات میں شک عربوں نے کیا, صلح میں شک عربوں کا تھا, جنگ میں شک عربوں کا تھا. اجمی بیچارے کہاں تھے؟ یہ اجمی سازش. اچھا اب دیکھیے, جب کفار نے اجمی سازش کہی تھی نا, عربوں نے اجمی سازش کا لفظ استعمال کیا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوگا نا. کیوں کہا اجمی سازش؟ کیسے یہ اپنے اوپر کا بار اتار کے دوسرے کے اوپر پھینکا؟ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے, ایسی آیات ہیں کہ جن آیات سے عربوں کی شدید مذمت کی گئی. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کسی کا پیر وغیرہ
محمد والے محمد سروا
کچھ لوگ ایسے ہیں پیغمبر اجمی نہیں, مومن الناس ہیں. من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, جو آخر تیرے پاس کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم روزے آخرت پر ایمان لائے. وما ہم بے مومنین, دھوکے میں نہ آنا, یہ صاحب ایمان نہیں ہے. سورہ حجرات سے کہا وقالت الاعراب آمنا قولو لم تؤمنوا وقولو ولكن قولو اسلمنا ولما تكثر الايمان في قلوبكم. یہ عرب تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, تو ان سے کہہ دے نہیں تم ایمان نہیں لائے, تم اسلام لائے. ولما تكثر الايمان في قلوبكم, ایمان تو باقی تمہارے قلب میں داخل بھی نہیں ہوا. اب عربوں کی مذمت ہو رہی ہے نا, ماں کہا ایمان لائے روزہ آخرت پر تم پر, کہا جھوٹے. یہاں کہا ہم ایمان لائے, کہا نہیں اسلام لائے, وہ ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. سورہ توبہ میں ریپیٹڈلی وہ اعراب شدتاً کفراً الارابو اشد كفرا ونفاقا الا ان حدودا ما انزل الله عليه والله عليم حكيم. ان اراب پر یقین نہ رکھنا یہ شدید ہے کفر میں اور نفاق میں. لیکن جو ہم نے نازل کیا نا اپنی رسول پر کتاب کی شکل میں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی سمجھ میں آئے. یہی سورہ توبہ. پھر کہا وَمِمَّنْ حَوَلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرْدُونَ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ وَنَحْنُ يَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ الى عذاب عظیم. سورہ توبہ. یہ بڑھ بڑھ کر چڑھ چڑھ کر آنے والے عرب بِمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنْفِقُونَ, یہ سارے کے سارے عرب منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ, اور یہ جو اہل مدینہ ہیں نا انہیں بھی کم نہ سمجھنا, یہ بھی نفاق میں بڑے پکے. لا تَعْلَمُهُمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُهُمْ, تم نہیں جانتے نبی, ہم اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. مر رکھنے, ان کے لیے ہم نے خطرناک عذاب رکھا ہے. یردونا الى عذاب عظیم, پھر پلٹ کر دوسری بار بھی ہم ان کو عذاب عظیم سے گزار دیں گے. اب یہ باتیں عربوں کے بارے میں جب عرب سنیں گے تو یہی کہیں گے نا تو عرب نہیں کہہ رہا ہے, کوئی نان عرب کہہ رہا ہے. تو عربوں نے کہا کہ یہ اجمی سازش ہے, یہ اجمی سازش ہے. تو اجمیوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی اور ہمارے لیے یہ سلمان فارسی یہ آیتیں لکھتا رہا اور عربوں کو جو ہے وہ مرید الزام ٹھہراتا چلا گیا. پھر تاریخ میں یہ کہاں سے پرابلم شروع ہوئی, اجمی سازش بے قرآن کو تو آپ نے کہہ دیا کہ عربوں کی اتنی ساری برائی ہے نا, تو یہ سلمان فارسی لکھتا گفار کہتے تھے. تاریخ کو آپ نے جب کہا کہ اجمی سیاست ہے, اعظمی سازش ہے, تو یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟ حقیقت اور اصلیت کے تین دشمن ہوا کرتے ہیں. ایک وہ دشمن جو روز اول سے اس حقیقت اور اصلیت کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے, اسے قبول نہیں کرتا. دوسرا وہ کہ جو اس اصلیت اور حقیقت میں اپنے لیے نقصان پاتا ہے, لہذا پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرتا ہے, سامنے سے اس اصلیت اور حقیقت کے ساتھ ملا رہتا ہے. اور تیسرا وہ گروہ جسے پتا ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے اور اصلیت کیا ہے. جو پہلا گروہ ہے جو اس حقیقت اور اصلیت کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتا ہے, قرآن کریم نے اسے قاسطین کے نام سے یاد کیا. یہ وہ ہیں جو اندھیرا پھیلانا چاہتے ہیں, روز اول سے حق کو سچ کو پنپنے نہیں دینا چاہتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سورہ حمدہ اترنے پر, سورہ قاریہ اترنے پر, سورہ فجر اترنے پر لا الہ الا اللہ کے خلاف طوفان کھڑا کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ لا الہ الا اللہ. بدر ہم لڑنے کو تیار ہیں, احد ہم لڑنے کو تیار ہیں, خیبر و خندق ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چلے گا. اس گروہ کو کہا قاسطین. دوسرا گروہ جو حقیقت اور اصلیت سے واقف ہے لیکن اپنا نقصان اس میں دیکھتا ہے, ویسٹرن انٹرسٹ خطرے میں ہے, سامنے سے کہتا ہے یہ سب کچھ بہت اچھا ہے اور پیچھے سے بار کرتا ہے, عہد کر کے عہد توڑتا ہے. قرآن کریم اسے ناقصین کے نام سے یاد کرتا ہے. اور تیسرا وہ گروہ ہے جسے پتا ہی نہیں کہ قسط کیا ہے, عدل کیا ہے, انصاف کیا ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہے, اسے کہتا ہے مارقین. یہ نادان اور جاہل عوام کا گروہ ہے. اب سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اسلام. اسلام کا شعار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسلام کا ہدف کیا ہے؟ نظام قسط و عدل. اب ان شریر گروہوں سے بچنے کے لیے دو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن مجید جنہیں ایک کو سورہ فلق, موزتین, تعزیہ, تعویذ کا نام دیا گیا, ایک سورہ فلق اور ایک ہے سورہ ناس. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. عزیزو کیا کہا؟ پہنا مانگ پیغمبر کس سے؟ ان قاسطین اور ان ناقصین سے, ان مرقین سے. قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو اندھیرے کو چیر کر اس میں سے روشنی نکالنا. فلک کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرے کو چیرنا اور روشنی نکالنا, زمین کو چیرنا پودے کا نکالنا, بیج کو پھاڑنا اس میں سے درخت کا برآمد کرنا, تاریکی کے اندر سے نور کا برآمد کرنا, اسے کہتے ہیں فلک. رب فلک شکم مادر کے اندھیرے سے بچے کا برآمد ہونا, اسے کہتے ہیں فلک. حیات کی ساری علامتیں اس فلک کے اندر ہیں, ساری علامتیں. بولا آؤں سب رب فلک, میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والا رب ہے. من شر ما خلق, تمام شر سے تیری تخلیق کے مختلف حالتوں میں ہمیں نظر آتا. بولا زبر بن فلک من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب. بس یہ ہے خاصیتیں. غاسق کیا ہوتا ہے؟ جب شام ہلکی ہلکی ڈھلنے لگے نا تو کیسے سایہ ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا اندھیرا, اس تھوڑے تھوڑے اندھیرے میں کچھ کچھ دکھائی دیتا ہے نا, اسے کہتے ہیں غاسق. یعنی وہ موقع کی تاک میں رہ کے آہستہ آہستہ تاریکی پھیلاتے ہیں. بقا ایک ایسا اندھیرا گڑا کہ جس کی بیس کا آپ کو پتہ نہ ہو, حد نگاہ تک سوائے تاریکی ہی تاریکی کے کچھ نظر نہ آتا ہو. اسے کہا بقا اب کون ہے قاسطین؟ وہ تاریکی پھیلانے والے لوگ جو عدل کی روشنی نہیں دیکھنا چاہتے, جو سچائی کی روشنی نہیں دیکھنا چاہتے, جو عدالت انسانی کا سفر نہیں کرنا چاہتے, وہ قاسطین جو کبھی بدر میں کھڑے ہیں. پھر ایک اور لفظ استعمال کیا ان کے لیے, وہ من شر نفاثات فی العقد, وہ بیٹھ کر گرے لگا کر پھونکے مارنے باندیاں. مونس کیوں استعمال کیا؟ اس کا مطلب عورت نہیں ہے. مونس یعنی صنف نازک. عورتوں کی یہ ایک خصلت سمجھی جاتی ہے کہ وہ سامنے سے آ کے مقابلہ نہیں کرتی, پیچھے سے وار کرتی, کیونکہ بہادر نہیں ہوتی, طاقتور نہیں ہوتی, لہذا وہ اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پیچھے سے حملہ کرتی. کہا وہ جو گرہیں ڈال ڈال کر پھونکے مارنے والیاں, اس کا مطلب کیا ہے؟ انڈر کرنٹ, سامنے سے کچھ نظر نہیں آتا لیکن انڈر کرنٹ چل رہے ہوتے ہیں. اور وہ انڈر کرنٹ ایسے چلتے, ابھی اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی, چھ مہینے ہوئے کہا ڈبو دو, پھر اس کے بعد پھر چھ مہینے کوئی اور چلے گا اچھا پھر ڈبو دو, پھر بارہ مہینے چلے گئے کہا پھر ڈبو دو. یہ کہاں سے آتی ہے انڈر کرنٹ؟ سمجھ آئیے انڈر کرنٹ؟ بیٹھا نہیں سیویلین اور انڈر کرنٹ چلنی شروع ہو جاتی, بیٹھا نہیں سیویلین انڈر کرنٹ شروع, انڈر کرنٹ شروع. تو اللہ اکبر, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غاسق اور بقا وہ ارلی ایوننگ کی تاریکی کی طرف دھکیلنے والے اور لے جا کر ایسے پٹ اور اندھیرے کنویں میں گرانے والے جہاں سے روشنی کی کوئی کرن نہیں لگے گی, اور جن کی انڈر کرنٹ مسلسل چلتی رہتی ہیں, ہر وقت چاہتے ہیں یہ قولو لا الہ الا اللہ کا نظام بیٹھ جائے, کہ سوال ختم ہو جائے. کیا کیا انڈر کرنٹ نے اور کیا کیا ہے قاسطین نے؟ یہ بدر نہیں جائے, یہ عہد نہیں کھڑی تھی انہوں نے, اور میں بدر کا تذکرہ نہیں کروں گی, عہد کا کروں گی. یہ بڑی عجیب جنگ ہے, اور اس عہد کے رشتے ملتے ہیں کربلا سے, بہت رشتے ملتے ہیں کربلا سے. کیا کیا احد میں؟ پانچ محاذوں والی جنگ کہا گیا اسے تاریخ میں, پانچ محاذ تھے اس کے. ایک محاذ پر مسلمان جیتے اور باقی چار محاذ لوز کر دیے, اور ان چار محاذ کے لوز کرنے میں ایک گڑا کھودا گیا, پیغمبر اس میں گر پڑے, زخمی ہو گئے. وہ ایک محاذ جیتا تھا اس کے بدلے میں چار محاذوں کی رسوائی ہاتھ میں تھی. ایسے میں تاریخ کہتی ہے فقط ایک ہم گر گئے, نیزا لگ چکا ایک, وہ چار ہاتھ سے نکلے ہوئے محاذ, کبھی درے پہ کبھی میدان میں, کبھی پہاڑ پر کبھی گلے سے اسکول کو نکالتے ہوئے, کبھی دشمن کے پیچھے بھاگتے ہوئے, کبھی بھاگے ہوئے مسلمانوں کو بلاتے ہوئے. پانچ محاذوں کی جنگ ہے, اور انتہائی امپورٹنٹ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے جنگی نقطۂ نگاہ سے بہت ہی حیران کن جنگ ہے, جس میں ایک فرد واحد اس نے سپہ سالار اور سپاہی دونوں کے فرائض انجام دے دیے, دونوں کے فرائض انجام دے دیے. اللہ اکبر, یہ وہ لڑائی ہے کہ جس میں میدان کی طرف گئے اور لشکر کو دھکیلا, بازی کے کناروں پہ گئے, بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا, ارے پہاڑ پر چڑھے, ندی کی خیریت لی اور تلوار ٹوٹ گئی. اب ٹوٹی ہوئی تلوار پیغام لے کر پیغمبر کے سامنے آئے اور کہا اب کیسے ہوگی لڑائی. ایک اور شخص بھی آیا تھا, اس نے کہا پیغمبر تلوار ٹوٹ گئی, اب کیسے لڑائی ہوگی؟ پیغمبر نے زمین سے لکڑی اٹھائی, اس کے ہاتھ میں دے دی, کہا اس سے کرو لڑائی. تاریخ, پیغمبر اٹھائیے ایک آدھ لکڑی اور دے دیجیے علی کو. خاموش ہے پیغمبر.
پیغمبر ایک مہار سے جیتے تھے آپ کے سپاہی, باقی چار مہار
چھوڑ آئے آپ کے سپاہی, اور یہ آپ کا سپاہی باقی چار مہار کو سنبھالنے کے لیے تیار کھڑا ہے. تلوار نہیں ہے. خاموش ہے پیغمبر. آسمان سے فرشتہ آیا, حدیث کی آیا اتری, بانزل حدیدہ فی ہے باسو شدید, ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا, بھائی ہم نے بارش نازل دیکھی, ہم نے نبی کا نزول دیکھا, ہم نے فرشتے کا نزول دیکھا, ہم نے لوہے کا نزول نہیں دیکھا تھا. آؤ کے میدان میں لوہے کا نزول دیکھو, فرشتہ آیا, تلوار آیا, پیغمبر تلوار دی اور لا پتا اللہ دی جائے کر تلوار پکڑا دی. اب عزیز و بات, احد کو بیان کرنا نہیں تھا, وہ احد کے پانچ ہاتھ سے نکلے ہوئے میدانوں پر دوبارہ ہاتھ ڈالنے والا علی, جب زفین نے اسی ابو سفیان کے بیٹے کے مد مقابل ہوتا ہے تو جیتے ہوئے میدان علی کے ہاتھ سے نکل جاتے. قاسطین قاسطین قاسطین, اللہ اکبر, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ میرے عزیزو, میرے عزیزو, یہ جو ہم بار بار اپنا تھیسس بلڈ اپ کر رہے ہیں نا, یہ اس لیے تھیسس بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا, مصیبت کیا پڑی. وہ احد کے چار ہاتھ سے نکلے ہوئے میدانوں کو واپس گھسیٹ کر لانے والا صفین کے جیتے ہوئے میدان اس کے ہاتھ سے نکل رہے. کیا علی بوڑھے ہو گئے؟ کیا علی کی شجاعت اور بہادری میں کمی آ گئی؟ ارے خدا کی قسم, یہی صفین کا میدان تھا اور وہ بلد الحریر تھی, باریک منمل کا کرتا پہن کر, ذرا بختر کو اتار کر, کوئی سر پر لوہا پہنے بغیر ایک ململ کے کرتے سے شہ سوار عرب صفین کے میدان میں نکل کر آئے اور وہ ساری رات تلوار چلائی اور مالک احسن صفین کا ہیرو علی کے ساتھ ساتھ تلوار چلاتا گیا, جنتا گیا. کتنے علی نے قتل کیے, کتنے مالک نے قتل کیے. صبح نمودار ہوئی, کہا مولا ایک اور کرتا تو آپ کے برابر ہو جاتا, کہا مالک تیری تلوار گاجر مولی سمجھ کر لوگوں کے سر اڑا رہی تھی اور میں یہ دیکھ کر قتل کر رہا تھا, اس کی آگے آنے والی نسلوں میں بھی اگر کوئی میرا چاہنے والا ہے تو اسے چھوڑ دوں. کمی آ گئی تھی, سپین کا میدان ہاتھ سے نکل گیا, جیتا کو میدان ہاتھ سے نکلا. ارے علی وہ ہیں, بڑھاپا نہیں آیا, بیٹے کو علم دیا محمد حنفیہ کو, کیا آگے بڑھ حملہ کر. کون محمد حنفیہ؟ جس کے پیچھے مالک اشتر جیسا بہادر ہے. سلام ہو میرا مالک اشتر کی اس پاک روح پر جس نے علی کی محبت کا حق ادا کر دیا اور یہ باتیں خون میں سفر کرتی ہیں. قاتلان حسین کا انتقام مالک اشتر سے بیٹے نے لیا, ابراہیم بن مالک اشتر مختار کی فوج کا سپہ سالار. یہ باپ سے بیٹے میں, بیٹے سے اس کے بیٹے میں, اس سے بیٹے سے اس کے بیٹے میں یہ محبت علی منتقل ہوتی ہے. پروردگار عالم ہماری آل و اولاد کے دلوں میں اسی طرح محبت ہے, محمد و آل محمد منتقل ہوتی چلائے. محمد حنفیہ کے پیچھے مالک اشتر حکم دیا آگے بڑھو. محمد حنفیہ نے دیکھا کہ زوردار تیروں کی بارش ہو رہی ہے, ایک لمحے کے لیے پیر کو پیچھے کیا. جنگ کی اسٹریٹجی سے یہ غلط نہیں تھا کہ ذرا تیر تھم جائے تو ذرا حملہ کرے, جنگ کی اسٹریٹجی سے یہ غلط نہیں تھا. ارے وہ باپ علی بیٹے کو ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ لیا, دوڑ کر گھوڑا دوڑایا اور جا کر بیٹے کے سینے پر ایک گھوسا مارا. علی نے گھوسا مارا محمد ابن حنفیہ کے سینے پر اور کہا کیا ماں کا رنگ دکھا رہا ہے؟ ارے تو علی کا بیٹا ہے، آنے والے تیر کے رکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر عالم لیا لشکر میں گھسے، مالک اکثر کہتے ہیں حیران رہ گئے، میرے مولا گھنٹوں قتال کرتے رہے، یہاں تک جب واپس پلٹے تو تلوار مر چکی تھی اور آپ شیر کی طرح اڑا رہے تھے۔ یہ عالم تھا، کیوں نہیں تلوار چلائی علی نے؟ ہائے یہ امت نہ بچتی، یہ امت مسلمہ نہ بنتی اگر تلوار چلاتے۔ ہائے خدایا کیسے جیتا ہوا محاذ نکلا یہ قاسطین، یہ اندھیرے کنویں میں دھکیلنے والی قوتیں۔ دس ہاتھ کی لڑائی باقی تھی، دس ہاتھ کی لڑائی باقی تھی، مالک حاکم شام کے اس مرکز کے قریب ہو چکا تھا، اور ادھر سے سیاست نے پیسہ پھینکا، قاسطین نے جال بنا، اندھیرے کی طرف لوگوں کو دھکیلا، اندر کرنٹ شروع ہو گئی، انڈر کرنٹ شروع ہو گئی، کھڑے ہو گئے لوگ۔ اشد بن قیس، یا علی مالک واپس بلائیے۔ کیوں؟ وہ دیکھتے نہیں آپ، انہوں نے قرآن اٹھا لیے۔ ہائے عزیزو، احد میں وہ ہاتھوں میں حبل اٹھا کر لائے تھے، اور صفین میں سب سے بڑا قرآن شام کا کئی سو نیزوں پر، اس کے پیچھے 1000 نیزے اور 1000 نیزوں پر 1000 قرآن۔ ارے حبل کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں سے لڑنا آسان ہے، اب نیزے پہ اٹھے ہوئے قرآنوں سے لڑنا مشکل ہے۔ یہ ہے میرے علی کی مشکل، وہ تنزیل کی لڑائی تھی، ہاتھ میں حبل تھے، چارج ہارے ہوئے میدان علی نے واپس پلٹا لیے، اور یہ تاویل کی لڑائی ہے، ہاتھ میں حبل نہیں قرآن ہے، جیتے ہوئے محاذ علی کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ شور مچ گیا، یعنی مالک کو واپس بلائیے، مالک کو واپس بلائیے۔ آپ نے پیغام بھیجا، مالک واپس آ جا۔ مالک نے جنگ کی سیاست کے پیش نظر کا مولا کہا، ابھی آتا ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ابھی آتا ہوں۔ مالک نہیں آئے، دس ہاتھ کی لڑائی باقی۔ خدا کی قسم، ارے وہ دس ہاتھ کی لڑائی پوری ہو جاتی نا، علی فاضل نہ ہوتے، حسن اتنی علی کو ٹھہرنا پڑتا، کربلا کی جنگ نہ ہوتی، وہ دس ہاتھ کی لڑائی، وہ دس ہاتھ کی لڑائی۔ مالک واپس کا مولا ابھی آتا ہوں، فقط دس ہاتھ کی لڑائی باقی ہے۔ یہاں سے پریشر بڑھتا چلا گیا، وہاں مالک کی لڑائی باقی چلی گئی۔ عمار یاسر کو دوڑایا اور کہا مالک سے کہو جنگ روک دے۔ تلواروں کا رخ علی کی طرف ہو چکا تھا، یمنا بتالے اگر مالک کو نہیں بلائیں گے ہم آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے، ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ اب علی کے ساتھی نر گئے آزاد کے اندر، اور مالک آخری محاذ پر، مولا تھوڑی سی لڑائی باقی ہے، جب مالک میرے ساتھیوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو واپس آ جا۔ ہائے مالک اختر واپس آیا، صفین کا جیتا ہوا میدان ہاتھ سے نکل گیا۔ قاسطین، قاسطین اندھیری راتوں میں، اندھیرے کنوں میں انسانوں کو دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہاں تک یہ سازش تھی قاسطین کی؟ مطرف بن مغیرہ کہتا ہے میرا باپ حاکم شام کے تنخواہ دار اس کے عمرا کے اندر سے تھا، ہر روز جاتا تھا، بڑا خوش خوش آتا تھا، دیر تک رات اس کی خدمت کرتا تھا، اسے مفید مشورے دیتا تھا۔ ایک روز میرا باپ آیا، آدھی رات کو، بہت پریشان تھا، بالکل اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہم سمجھے کہ شاید آج اس کی نوکری چلی گئی۔ ہم نے پوچھا کہ آج تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا، تیرا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں نے تاریخ کے سب سے متشدد اور بدترین انسان سے گفتگو کی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے حاکم شام کو، ابو سفیان کے بیٹے کو، یہ مشورہ دیا کہ اب حکومت اور اختیار تیرے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ آ گیا ہے، اب تو بنی ہاشم کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھ۔ بس یہی سننا تھا کہ اس نے کہا کیسی عجیب مشورہ تم نے مجھے دیا، ارے ہمارا پہلا بہین کے ساتھ اس نے دوستی نبھائی، پھر خلیفہ بھی بنا، جب تک وہ تخت پر رہا لوگ اس کے گنگاتے رہے، جب وہ اٹھ گیا کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا، پھر ہمارا دوسرا اتنے عرصے تک تخت پر رہا، اپنے طاقت سے اس نے جس طرح چاہا انا نے حکومت کو موڑا، جب تک زندہ رہا لوگ اس کے گنگاتے رہے، جب مر گیا تو کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا، ہمارا تیسرا جو اتنے بڑے قبیلے امیہ سے تعلق رکھتا تھا، جب تک زندہ رہا لوگ اس کے دسترخوان تک کھاتے رہے، جب وہ گزر گیا تب کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ مرد ہاشمی، ارے پانچ بار خدا کے نام کے ساتھ اس کا نام سنتا ہوں تو سینے میں آگ بڑھ اٹھتی ہے. جب تک اس کو دبا نہ دوں اس وقت تک یہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی کیوں علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ کیوں علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ دین کی دعوت دینے والے کچھ لوگ باقی رہ جائیں. کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ کہ مرد ہاشمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے پانچ بار اس مرد ہاشمی کا نام میرے سینے میں آگ لگا دیتا ہے. اس نام کو دفن کرنا چاہتا ہوں حقاؤ کے بنائے لا الہ حس حسین. ارے تم نے ابھی علی کو دیکھا، علی کے ایک بیٹے محمد حنفیہ کو دیکھا، ابھی تم نے حسین ابن علی کو نہیں دیکھا. کربلا کے درس میں جب میرے امام پہنچے تو میرے صاحب نے کہا علی حسین کہ تم سے لڑائی نہیں، یہ تمہارے باپ کی وجہ سے ہماری تم سے لڑائی. اور جس وقت آپ نے اپنے باپ کا نام سنا کہا میرے لیے یہی بہت بڑا افتخار ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، آپ بابا سے بلند میدان کربلا میں گریا کرنے لگے. بابا سے بلند آپ نے گریا کیا. اور پھر وہ محمد حنفیہ چند لمحے کے لیے انہوں نے توقف کیا تھا کہ تیر رک جائیں آگے بڑھوں، علی کو پسند نہیں آیا تھا. تو کیا حسین ابن علی اس ولد الزنا کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہتے کہ میں تیری بیعت کرتا ہوں اور علی اسے مان جاتے؟ ارے کہاں کربلا کے دشت میں کھڑے ہو کر میں نے پاک ہستی کا دودھ پیا، میں نے پاک دور میں پرورش پائی. کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ میں قسط و عدل کے لیے، حق اور سچائی کے لیے جد و جہد کرنے کی بجائے اپنا ہاتھ ان خبیث لوگوں کے ہاتھ میں دے دوں. خیر ہاتھ میں نہ ذلت حسین اور ذلت کی زندگی. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. اس لیے نہیں اٹھائی تلوار، اس مرد ہاشمی کا نام زندہ رہ جائے. سمجھ آ گئی میرے دوستوں؟ اس مرد ہاشمی کا نام زندہ رہ جائے. یہ قاسطین یہ چاہتے تھے اس مرد ہاشمی کا نام ڈوب جائے، اور علی کیا چاہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ باقی رہ جائے. چاہے علی کے بیٹے قتل ہو جائیں، علی کے پوتے قتل ہو جائیں، علی کی بیٹیاں بازاروں میں نکل جائیں، لیکن اس مرد ہاشمی کا نام قائم اور دائم ہونا چاہیے، رہنا چاہیے. یا رسول اللہ آپ بڑی مبارک سے مستحق ہیں، ارے ایسا بھائی بھی کوئی کسی کو ملتا ہے؟ ایسا بھائی بھی کسی کو ملتا ہے؟ اور وہ حسین ابن علی اپنے باپ کی اس خواہش، اپنے باپ کی اس مرضی، اپنے باپ کی سیرت پر چلتے ہوئے کربلا کے سفر کی طرف نکلے. اور قصر بنی مقاتل کی منزل پر جب آپ نے تین بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حسین علی علی اکبر باپ کی سواری کے قریب آ گئے. بابا آپ کو خدا رنج و غم کی شکل نہ دکھائے، آپ نے اتنے درد سے کیوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کہا میرے لال مجھے سواری پر تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی، میں نے دیکھا کہ ہمارے قریب سے سوار گزرا جو یہ کہتا جاتا تھا کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے تعاقب میں ہے. میرے لال ہمیں موت کی خبر دی گئی. حسین کے علی نے پوچھا بابا کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ فرمایا میرے لال اگر ہم اکبر نہیں ہیں تو پھر اکبر کون ہوگا؟ جوان بیٹے کا جواب سنیے کہ بابا اگر ہم اکبر ہیں تو ہمیں اس بات کا کیا خوف کہ موت ہم پر آ پڑے، یہ ہم موت پر جا پڑے. ہائے حسین ابن علی اپنے جوانے رانا کی آواز سنی، بے اختیار بیٹے کے ماتھے کو چوم کر دعائے خیر دی. کربلا حسین پر آسان ہو گئی، کربلا حسین پر آسان ہو گئی. ارے 18 برس کے بیٹے نے کہہ دیا بابا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں. ہائے علی کا پوتا ہے وہ عاشور کی فجر ساری رات کے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے حسین ابن علی کے سپاہی حکم دیا بیٹے کو جاؤ گلدستہ اذان پر اور اذان دو. علی اکبر نے اذان دی, حسین کے ساتھی صف بنانے لگے. اذان علی اکبر ختم ہوئی, نماز فجر تمام ہوئی, ادھر طبلے جنگ بجا, حسین کسی کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو, ادھر طبلے جنگ بجا, ادھر حسین نے کہا تقدم بلدی میرے بیٹے آگے بار. علی اکبر آگے بڑھو, اتنا سننا تھا اتھا اپنی تلواریں نکال لی, اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھی. آپ کا یہ حکم واپس لیجیے ورنہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں گے. ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندہ ہوں اور ماجا علی اکبر میدان کی طرف چلا جائے؟ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم موجود ہوں اور آقا کا گھر خالی ہو جائے؟ آقا حکم واپس لیجیے. حسین ابن علی کو حکم واپس لینا پڑا. عزیزو رفتہ رفتہ سارے اصحاب ختم ہو گئے, یہاں تک کہ عزیزہ بھی ختم ہونے لگے. علی اکبر باقی رہ گئے, علی اکبر باقی رہ گئے. باپ کے سامنے آئے, کہا بابا ادھر سے مبارک تلبی ہو رہی ہے, وہ تانے دے رہے ہیں کہ کوئی اور ہے اسے بھیجو. اب مجھ سے یہ تانے سنے نہیں جاتے, میں میدان کی طرف جاؤں؟ کہا جاؤ میرے لال, پھوپھی سے اجازت ہے. جناب علی اکبر خیمے میں تشریف لائے, جناب زینب نے بیٹے کے آنے کے انداز سے دیکھا اور دور سے ہی کہہ دیا علی اکبر اگر اجازت چاہتے ہو تو وہ نہیں مل سکتا. ارے کون زینب, ابھی آن محمد کو رو کے بیٹھی ہیں, ابھی قاسم کا ماتم کر کے اٹھی ہیں, ابھی عباس کو رو کے اٹھی ہیں, تب اجازت نہیں مل سکتی. شہزادہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور جناب ام لیلہ سے کہا مادر گرامی روز حشر سب اپنی اپنی قربانیاں ہماری دادی کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے, آپ کیا کہیں گی؟ کیا جواب دوں میں لیلا؟ کوئی جواب نہیں ہے. کہا میری مادر گرامی آپ اٹھ کر مجھے فاطمہ کی دختر سے اجازت دلوائیے. بیٹے نے کس لہجے میں ماں سے کہا ہوگا کہ ماں تو مجھے مرنے کی دعوت لا کے دے دے. یہ کہہ رہے نا علی اکبر, ماں تو مجھے مرنے کی دعوت لا کے دے دو. ارے کون سی ماں ہوگی دنیا کی جو بیٹے کو مرنے کی دعوت لا کے دے دے؟ کربلا کی ماں ایسی ہے, کربلا کی ساری مائیں ایسی ہیں. اٹھ کر کھڑی ہو گئی ام لیلہ, اٹھ کر کھڑی ہو گئی, بچہ ماں کے پیچھے پیچھے. آپ آپ کے شہزادی زینب کے سامنے بیٹھ گئی اور آپ نے فقط اتنا کہا, اے شریکت الحسین, اے بنت علی بطول, آپ کو اپنا نام پیارا ہے یا فاطمہ کا نام پیارا ہے؟ بس بس ام لیلہ تم نے کیا کہا, زینب کو امتحان میں ڈال دیا, آپ کو اپنا نام پیارا ہے یا فاطمہ کا نام پیارا ہے؟ ارے مجھے فاطمہ کا نام پیارا ہے. علی اکبر تمہیں میدان کی اجازت دی. علی اکبر خوشی خوشی باپ کی خدمت میں آئے, کہا بابا اجازت مل گئی. کہا اچھا آؤ میرے لال خیمے میں واپس چلو. بیٹے کا بازو پکڑا خیمے میں لے کر آئے, بہن سے کہا نانا کے قبر پاس نکالو. ارے رسول کا ماما آیا بیٹے کے سر پر رکھا, رسول کا لباس آیا بیٹے کا پہنا دیا, رسول کی رضا بیٹے کے کندھے پر جان دی, اس کے بعد چہرے پر ایک نقاب لگایا, نقاب پر جاگ بجا حسین کے لیے دھجیوں میں پھاڑ دیا اور پھر کہا دیکھو میرے چبی ہے پیغمبر کو. ماں نے دیکھا علی اکبر یہ موت سے پہلے بابا نے دلہا بنا دیا. ارے پھوپھی نے دیکھا, بہنوں نے دیکھا, مقاصد لکھتے ہیں جیسے علی اکبر خیمے سے نکلے ایسے کوئی شہید نہیں نکلا. کئی بار پردہ اٹھا اور کئی بار گرا. ارے جتنی بار نکلتے تھے کوئی نہ کوئی بہن دامن تو تھام کے کہتی تھی بھیا نہ جا بھیا نہ جا. حسین ابن علی نے اپنے جان سار کو سینے سے لگایا, بیٹے ہو. حسین نے اپنے علی کو سوار کیا, اپنے علی کو سوار کیا. علی اکبر میدان کی طرف چلے, بیٹے کو حکم دیا جب مقابلے لشکر ہدا ہونا تو چہرے پر سے اس نقاب کو سمیٹ دے. علی اکبر تھوڑی ہی دور چلے تھے, انہیں محسوس ہوا کہ سواری کے پیچھے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے.
ارے پلٹ کے دیکھا, کربلا کا حسین, ابراہیم کربلا, جوان دل کے گھوڑے کے پیچھے.
خدیجہ نے روک دیا گھوڑا, گھوڑے سے دوڑ آئے, بابا یہ آپ غلام کی سواری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, آپ امام ہیں. کہا میں باپ بھی ہوں, میں باپ بھی ہوں. دوبارہ سوال کیا, کہا بابا میں پلٹ پلٹ کر آؤں گا, میں پلٹ پلٹ کر آؤں گا. باپ کو خیمے نے چھوڑا, باپ اس میدان کی طرف آئے. اللہ اکبر, علی اکبر لیتے جاتے تھے,
حسین ابن علی مرحبا کہتے جاتے تھے, مرحبا کہتے جاتے تھے.
کافی لڑائی کے بعد بیٹا پلٹ کر آیا, کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی. کہا کیوں نہ ہو,
ارے حیدر کنار کے بیٹے ہو,
کیوں نہ ہو حسین کے بیٹے ہو. بس ایک جملہ, بڑا عجیب جملہ, بیٹے نے اتنا کہہ دیا, بابا اگر آج مجھے پانی مل جاتا. تو دور پانی مل جاتا. ہاں کام میرے منہ میں زبان دو. بیٹے نے باپ کے منہ میں زبان دی, وہ فوراً باہر نکال دی. بابا آپ بہت پیارے ہیں, آپ بہت پیارے ہیں. کہا میرے لائے جاؤ جاؤ, کوثر پر دادا منتظر ہے. ارے حسین یہ کہنا چاہتے تھے, علی اکبر پلے سب نانا بار بار جوانے رانا کو رخصت کرنا, 18 برس کے لال کو رخصت کرنا آسان نہیں ہے. بیٹا میدان کی طرف گیا, بیٹا میدان کی طرف گیا. ارے لشکر آزا نے حسین کے پیاسے مجاہد کو دیکھ لیا. ارے بیٹا دیرے سے بلا, یا بتا حضرتنی, ارے میرے بابا میری مدد کرو. علی اکبر کی آواز کو سننا تھا, آواز کو سننا تھا. حسین میدان کی طرف دوڑے, اب باپ کمر توڑ چکے تھے. علی اکبر آنکھوں کی بینائی دے گئے, کچھ نظر نہیں آتا. بچے ساتھ میں, دیکھو تمہارا بھائی کہاں گرا, دیکھو تمہارا بھائی کہاں گیا. ہائے علی اکبر, باپ نے بیٹے پر جانب دیکھ لیا. کس عالم نے 18 برس کا کریئر جوان کربلا کے دست پہ ایڑیا نکل رہا تھا. ارے باپ کو آتے ہوئے دیکھا, دونوں ہاتھوں سے سینے کا زخم چھپا لیا. اب حسین کی گود میں علی اکبر کا سر ہے اور بیٹا آپ کو ریڑھ جانے کا نظر معلوم ہے. اور باپ پوچھ رہا میرے نام بیٹا تجھے کہاں زخم لگا,